بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالسند المتصل منا للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه وعلومه آمين، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں تین باتیں بیان فرماتے ہیں اس روایت میں. پہلی بات ضلیع الفمی، کہ آپ کا منہ مبارک کشادہ تھا. اشکل العین، اس کا ترجمہ عند الجمہور، جمہور کے نزدیک اشکل العین کا ترجمہ ہوتا ہے جن کی آنکھوں کے سفید والے حصے میں سرخی ہو، سرخ رنگ کے گویا جیسے رگیں ہوتی ہیں کبھی نظر آتی ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں گزشتہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا. تاریخی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہی تھیں کسی جگہ، اور وہاں پر کوئی یہودی عالم تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے، اس یہودی عالم نے جب حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور بچہ ساتھ دیکھا تو پوچھا کہ ان کی آنکھ سرخ کیوں ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہا نہیں، بیماری نہیں، کوئی تکلیف پہلے سے کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، شروع سے ایسا ہی ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو یعنی تاریخی واقعہ ہے کہ اس شخص نے حملہ کیا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہ رہا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے جلدی سے روانہ ہو گئیں. یہ گویا اس وقت بھی اسی نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور آنکھوں میں سرخی کا ہونا یہ بھی علامات میں سے ایک علامت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، واللہ اعلم. تو اشکل العین، آپ کی آنکھوں میں سرخ لکیریں تھیں، سرخ دوڑے تھے، اور منحوس العقب، اور ایڑی والے حصے میں گوشت کم تھا. قال شعبۃ قلت لسماک ما ضلیع الفم، اب شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سماک ابن حرب سے پوچھا کہ ضلیع الفم کے معنی کیا، تو انہوں نے فرمایا قال عظیم الفم، وہی ترجمہ ہم نے کیا. قلت ما اشکل العین، اشکل العین کے کیا معنی؟ قال طویل شق العین. یہ سماک ابن حرب جو ہیں یہ اشکل العین کا جو ترجمہ کر رہے ہیں طویل شق العین، یہ جمہور کے مسلک کے موافق نہیں ہے. جمہور نے اس کو فرمایا کہ یہ شاید ان سے غلطی ہو گئی، مسامحت کو کہا جائے یا وہم کہا جائے، بہرحال ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ معنی کیے. اشکل العین کا ترجمہ وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا. اور قلت ما منحوس العقب، قال قلیل لحم العقب، ایڑی والے حصے میں گوشت کم تھا. بھی قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبد الرب بن القاسم عن اشعث يعني ابن سوار عن نبي اسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة اضحيان، ليلة اضحيان اضافة كساد، في ليلة اضحيان موصوص صفة كساد، دونوں طرف ٹھیک ہے. في ليلة اضحيان وعليه حلة حمراء، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چاندنی رات میں، اس وقت چاند مکمل روشن تھا جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے. اس وقت آپ سرخ جوڑا، جس کا ذکر پہلے آ چکا، سرخ جوڑا آپ پہنے ہوئے تھے. فجعلت انظر الیہ و الی القمر فلہو عندی احسن من القمر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، ایک نظر چاند کو، اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ کس میں خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے، نورانیت اور خوبصورتی. تو میں بہرحال اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی چاند سے زیادہ تھی. یہ تشبیہات ہیں. بھی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی عن زہیر بن نبی اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضی اللہ عنہما اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر، ایک شخص نے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ چونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ چمکتا ہوا چہرہ تھا، تو جیسے تلوار کو ہم صاف کر لیں وہ چمک رہی ہو، تو اس طرح چمکتا ہوا تھا. تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ چاند کی طرح تھا. ایک تو یہ کہ تلوار سے مشابہت دینا ویسے ہی اچھا نہیں معلوم ہوتا، تلوار للقتال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم للرحمہ والامن تھے، تو ویسے ہی تشبیہ اچھی نہیں معلوم ہوتی تلوار کے ساتھ. اگرچہ عرب میں تو ایک یعنی الگ چیز تھی کہ وہ اچھا سمجھا جاتا تھا یہ تلوار ہے. جیسے ہند کے بھی ایک ترجمہ تلوار کے آتے ہیں، اور ہند کا نام میں نے بتایا تھا کہ کئی لوگ ہند نام رکھتے تھے. تو بہرحال تلوار یا بنو کلب، کلب کتے کے معنی میں آتا ہے، گالی سمجھا جاتا ہے آج کل کے دور میں، لیکن اس زمانے میں یہ ایک اچھا نام سمجھا جاتا کہ یعنی ہم یعنی درندے اور اس قسم کے جو بہادری اور اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوتے تھے ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی طرح؟ نہیں نہیں، تلوار کی طرح نہیں تھے. بہرحال ایک تو تشبیہ ویسے ہی مناسب نہیں تلوار سے، دوسرا یہ کہ تلوار اس کو جب صاف کرتے ہیں تو اس میں ظاہراً بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی چمک نہیں ہے، کہیں اور بتی سے چمک اس پر آ رہی ہے، ریفلیکشن وغیرہ ہوتا ہے. چاند سائنسی اعتبار سے ہم جو بھی کہیں، لیکن ظاہراً دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہیں سے چمک آ رہی ہے، چاہے ہم یہ کہیں کہ سورج کا ریفلیکشن ہے جو بھی ہے، لیکن ظاہراً گویا کہ اس میں سے نورانیت نکل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سے نورانیت نکل رہی ہوتی تھی، یعنی کہ کسی چیز کا صرف ریفلیکشن وہاں پر ہوتا تھا. اس لیے فرمایا کہ نہیں، تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. ویسے تو تشبیہات ہی ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عیب بیان کرنا ہے تو چاند سے تشبیہ دے دو. تو ایک طرف وہ بھی بات ہے، اس لیے کہ چاند میں ہم دیکھیں تو داغ نظر آتے ہیں، دھبے نظر آتے ہیں، تو وہ تو عیب ہے، اور چہرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ داغ اور دھبے نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن وہی تشبیہات میں تو یعنی من بعض الوجوہ تشبیہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے استاد نے ایک مرتبہ ہم سے کلاس میں پوچھا تھا کہ مشہور ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، مشہور تمثیل ہے، کہا کہ کھانا تو بغیر نمک کے ہم کھائیں تو غذائیت بھی حاصل ہوگی، فائدہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو اگر کلام کے اندر نحو استعمال نہ کریں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، معنی ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، تو مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا، کھانے کا مقصد تو پھر بھی حاصل ہو جاتا ہے، تشبیہ کیسی ہو گئی ہے، تشبیہ تو غلط ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو تشبیہ جو ہوتی ہے وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، من بعض الوجوہ ہوتی ہے، بعض وجوہ میں تشبیہ ہوتی ہے کہ اس لحاظ سے یہ تشبیہ ہے. تو جس طرح کھانے میں نمک کو ایک اچھی چیز اور ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی طرح کلام میں نحو کو ایک اچھی چیز اور ضروری سمجھا جاتا ہے. من کل الوجوہ تشبیہ نہیں کہ پوری طرح جیسے نمک کھانے میں جیسے اس کی حیثیت ہے اسی طرح نحو کی حیثیت کلام میں ہوگی، نہیں نہیں، بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دینا من بعض الوجوہ، نورانیت وغیرہ کے اعتبار سے ہے. بھی قال حدثنا ابو داود المصاحفی، یہ مصحف لکھتے ہوں گے، بیچتے ہوں گے، مصحف سے ان کا تعلق رہا بیچنے لکھنے وغیرہ کے اعتبار سے، تو مصحفی مصاحفی دونوں طرح. بھی قال حدثنا ابو داود المصاحفی سلیمان بن السلم قال حدثنا نضر بن شمیل عن صالح بن ابی الاخضر عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضۃ رجل الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، یعنی اس میں نورانیت کی وجہ سے زیادہ سفید معلوم ہوتا تھا، اور اتنا روشن کانما صیغ من فضۃ گویا چاندی سے آپ کو ڈھالا گیا ہو، بنایا گیا ہو. رجل الشعر، آپ کے سر کے بال کچھ پیشدار اور سیدھے دونوں معتدل تھے. بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، أنبياء میرے سامنے پیش کیے گئے. یہ بظاہر لیلۃ الاسراء کی بات چل رہی ہے، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے کتاب میں، فی المعراج، لیلۃ الاسراء والمعراج کے موقع پر، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے خواب میں، دونوں موقع تھے. یہاں پر کون سے موقع کا ذکر ہے یہ یقیناً نہیں کہہ سکتے، لیکن خواب میں بھی زیارت ہوئی اور لیلۃ الاسراء والمعراج میں بھی. عرض علی الانبیاء فاذا موسی ضرب من الرجال کانه من رجال شنوءۃ، موسی علیہ الصلاۃ والسلام، ضرب کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ضرب کا ایک ترجمہ ہوتا ہے نوع، تو فاذا موسی ضرب من الرجال، موسی علیہ الصلاۃ والسلام عام اس قسم کے مرد تھے جیسے قبیلہ شنوء کے لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے مرد تھے جیسے قبیلہ شنوء، شنوء یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے، وہاں کے لوگ یعنی صحت کے لحاظ سے اچھے لیکن تھوڑے سے دبلے معلوم ہوتے ہیں, اور یعنی اس لحاظ سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے قبیلہ شنوا اور یمن کا جو قبیلہ ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں. ضرب من الرجال کا ایک ترجمہ, لیکن مشہور ترجمہ اس کا ہے ضرب ان کے معنی یعنی ہلکے بدن والے, ان کو یعنی جسم بھرا ہوا نہیں تھا بلکہ ہلکا تھا, ذرا سا دبلے. ضرب من الرجال, تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہلکے بدن کے دبلے تھے, کأنہ من رجال شنوا, اور تشبیہ دی جائے تو گویا قبیلہ شنوا کے شخص معلوم ہوتے تھے. ورأیت عیسی ابن مریم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. ورأیت ابراہیم علیہ السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم, یعنی نفسه الکریمہ, میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سب سے ان سے مشابہت رکھنے والے تمہارے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہیں. ورأیت جبرائیل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته, میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والے دحیہ ہیں, یعنی جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے ہیں, اس لیے کہ مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عرب میں ویسے بھی دستور تھا کہ کہیں قاصد بھیجتے تھے تو اس قسم کا کوئی قاصد بھیجتے تھے جو بہت زیادہ یعنی ظاہری جمال وغیرہ میں بھی یعنی دوسروں سے بڑھ کر ہو, کہ دیکھنے سے اس پر یعنی سامنے والے پر اچھا اثر پڑتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, ہم اگرچہ شاید اشخاص کے اعتبار سے اتنا زیادہ اس کو نہ سمجھیں, لیکن کوئی تحریر اگر تم دیکھو, کسی کا خط آتا ہے, اب تو خط کا زمانہ ہی تقریباً ختم ہو گیا, ابھی ہے حضرت کے پاس تو رہتا ہے سلسلہ, لیکن اب تو خط و کتابت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا, ای میل ہوتا ہے, ٹائپ ہوتا ہے, پتہ نہیں اس کی تحریر کیسی ہے کیسا ہے, لیکن تحریر جو ہوتی ہے اس سے بھی ایک اثر پڑتا ہے, کس طرح کی تحریر ہے, صاف ہے نہیں ہے, کس انداز سے لکھا ہوا ہے, اور یعنی حروف کے اتنے صاف ہیں یا نہیں ہیں. ہم قدیم کتابوں میں دیکھو بلکہ جدید کتابوں میں بھی, تو بعض کتابوں میں خاص اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اصل مصنف کی جو تحریر تھی اس کا تھوڑا سا ایک دو صفحے کا وہ سیمپل نمونے کے طور پر ایک دو صفحات شروع میں ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو اصل فلانے کی جو تحریر تھی اس کا اصل کتاب یہ تھی, اس کا بس مثال کے طور پر ایک دو صفحے انہوں نے دے دیے, اگرچہ اس زمانے کی تحریر تھی لیکن وہ برکت کے طور پر اس کو ایک کتاب کے اندر شامل کر لیتے ہیں. تو تحریر سے بھی ایک اثر پڑتا ہے کہ کسی تحریر ہے اس سے سامنے والے پر اثر پڑتا ہے, اسی طرح اشخاص سے بھی اثر پڑتا ہے کہ جب کسی کے یہاں قاصد, بادشاہ کے یہاں قاصد جا رہا ہے تو اس کا حلیہ کیسا ہے, اس کا ظاہری شکل و صورت کیسی ہے, اس سے سامنے والے پر اثر پڑتا ہے. بھی قال حدثنا محمد بن بشار و سفیان بن وکیع المعنی واحد قال اخبرنا یزید بن ہارون عن سعید الجریری قال سمعت ابا الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری قلت صفہ لی. سعید الجریری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اور اب زمین پر میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. یہ ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ, یہ 110 ہجری میں ان کی وفات ہے, جو کہ اخیری صحابہ کے دور کا اخیری سمجھا جائے گا, بس اس کے بعد کوئی صحابی باقی نہیں تھے. تو ابو الطفیل حقیقتاً ہو سکتا ہے کہ واقعتاً جس زمانے میں یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں وہ آخری دور ہی ہو اور صحابہ میں سے کوئی دنیا میں موجود نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اپنے علم کے لحاظ سے اگر اس سے پہلے حدیث بیان کی ہو, مثلاً ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی زمانے میں, تو اگر حدیث پہلے بیان کی تھی جس وقت یہ بات بیان کر رہے ہیں, وہ اگر مثلاً یہ وفات سے 10 سال پہلے بیان کر رہے ہیں تو اس وقت اور صحابہ موجود تھے, تو اگر اس وقت بیان کر رہے ہیں تو اپنے علم کے لحاظ سے بتا رہے ہوں گے یا اپنے علاقے کے لحاظ سے بتا رہے ہوں گے, لیکن آخری صحابی یعنی یہی ہیں کہ سن 110 ہجری میں یعنی بالکل اخیر کے وفات پانے والے لوگوں میں یہ شامل ہیں. وہ حدیث ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 100 سال کے بعد کوئی سطح زمین پر جتنے موجود ہیں کوئی باقی نہیں رہے گا. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں جب بھی فرمایا تھا تو آپ کی وفات 10 اور 11 کے شروع میں تھی, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ 111 کے شروع کے بعد تو کوئی بھی باقی نہیں رہ سکتا تھا, اس لیے کہ 100 سال کے بعد سب کو وفات پانی تھی اس حدیث کے لحاظ سے. تو فرماتے ہیں کہ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اور اب زمین پر میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. قلت, تو سعید الجریری فرماتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہے اور آپ ہی باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اوصاف بھی بیان فرما دیجئے. صف لی قال کان ابیض ملیحا مقصدا. اوصاف کیا بتاؤں؟ تین چیزیں بتا دیں کہ آپ کا رنگ سفید تھا, سرخی مائل تھا اور درمیانے قد کے تھے. بھی قال حدثنا عبد اللہ به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة رضي الله تعالى عنه عن كريب بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے والے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا, یعنی ثنیتین اور رباعی کے درمیان بھی, آگے والے دونوں دانت اور دونوں آگے والے جو دونوں دانت ہیں ان میں دونوں طرف فاصلہ تھا. افلج ثنیتین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے, یہ وہ حدیث ہے جس کا میں نے پیچھے حوالہ دیا تھا کہ مفلج الاسنان کا لفظ غالباً آیا تھا, وہ یہ اس کی گویا تشریح ہو گئی کہ آگے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثناياه. آپ جب کلام فرماتے تو نظر آتا تھا گویا کہ نور آپ کے دانتوں کے درمیان سے نکل رہا ہے. اب اس کے کیا معنی؟ یا تو حقیقتاً دیکھنے والوں کو نور نظر آتا تھا, حقیقی معنی, ظاہری معنی, حقیقتاً نور نظر آتا تھا, یا ہو سکتا ہے کہ یعنی بعضوں کو نظر آتا ہو بعضوں کو نہیں, یعنی ایک جیسے نور ایسی چیز ہے کہ بعضوں کو کسی کے چہرے پر نورانیت نظر آتی ہے کسی کو نہیں, تو ہر ایک دیکھنے والے کا ہے. تو کیا بالکل ظاہری طور پر کوئی روشنی اور نور تھا؟ ہو سکتا ہے صرف بعضوں کو کبھی نظر آتا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اور الفاظ کو نور سے تشبیہ دی ہو, وہ صرف تشبیہ مقصود ہوگی اس صورت میں. باب ما جاء فی خاتم النبوہ. اگلے باب پر جانے سے پہلے پیچھے کی روایت میں باب میں ایک دو چیزیں تھیں جن کی میں صرف وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھ لو, ہم نے پڑھی تھی حدیث نمبر 5 ہماری کتاب کے لحاظ سے, وہاں پر ہماری کتاب میں عن موسیٰ بن اسماعیل ہے, لیکن یہ دوسرے نسخوں میں حدثنا ہے, عام روایتوں کی طرح عام روایت ہے حدثنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی, یعنی اس کو ہم حدثنا کے ساتھ عام روایتوں کی طرح ہی پڑھیں گے, بس اسی طرح ہے. یہاں پر عن ہے, دوسری کے تنسخوں میں حدثنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات, کسی وجہ سے پتہ نہیں میں نے آگے حدثنا سفیان بن وقیع قال حدثنا ابی عن المسعودی, وہ جو روایت ہے بہذا الاسناد, یہ جو دوسری ہے یہ سفیان ابن وقیع امام ترمذی کے استاد ہی ہیں. پتہ نہیں کسی وجہ سے کچھ میں نے کہنے میں غلطی کی تھی, غلط فہمی ہوئی تھی, کیا ہوا تھا. تو سفیان ابن وقیع امام ترمذی کے استاد ہی ہیں, اور ان کے پھر استاد وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد وقیع نے بیان کیا, اور عن المسعودی, وہی پیچھے والی جو ہم نے آخری, جو محمد ابن اسماعیل حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی, تو مسعودی یہاں پر مسعودی آ گئے, اور پھر وہی سند آگے چلے گی. تو بس اسی طرح جیسے عام طور پہ حدیثیں ہوتی ہیں اسی طرح ہے. یہاں پر اگر کچھ غلط فہمی رہ گئی تھی تو اس کی وضاحت کر رہا تھا. باب ما جاء فی خاتم النبوہ, مہر نبوت کا بیان. اس کو نبوت مہر تھی, لیکن اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اسے آگے روایت آئے گی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے, چونکہ بہت سی اہل کتاب کے یعنی علوم اور کتابوں وغیرہ کا مطالعہ کیا تھا اور علوم وغیرہ حاصل کیے تھے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو علامات تلاش کی تھیں وہ بنیادی طور پر تین تھیں. ایک تو یہ ہے کہ صدقہ نہیں لیتے, دوسرا ہے کہ ہدیہ لے لیتے ہیں, اور تیسرا یہ تھا کہ مہر نبوت. پہلی دونوں چیزیں تو وہ ہیں, کوئی بھی شخص اختیار کر سکتا ہے, ایک اختیاری چیز ہے. نبی غیر نبی بھی کر سکتا ہے صرف دکھانے کے لیے کہ اچھا صدقہ نہیں لیتا اور ہدیہ لیتا ہوں, تو کوئی بھی شخص کرتا ہے, کوئی بھی صاحب نصاب ہوگا وہ کر لے گا. تو اس لیے یہ وہ چیز تھی جو غیر اختیار علامت, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علامت دی گئی تھی. اور بھی علامات تھیں لیکن یہ مشہور علامتوں میں سے ایک علامت جو غیر اختیاری, انسان ظاہر ہے اس کو اختیار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اس لیے اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے کہ نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. کب سے تھی, کب تک تھی, یقینی طور پر کہنا مشکل ہے. بعض فرماتے ہیں کہ ولادت سے وفات تک تھی، اور وفات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں صحابہ کو کچھ تردد ہوا تھا کہ وفات ہوئی ہے نہیں نہیں وفات نہیں ہوئی ہے، جیسے آگے اخیر میں کتاب میں اس کا ذکر آئے گا، تو اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو مہر نبوت غائب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، کوئی قوی روایت نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض فرماتے ہیں کہ ولادت سے لے کر وفات تک، یہ روایتوں کی بنیاد پر، ولادت سے لے کر وفات تک مہر نبوت تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، نبوت کے وقت مہر نبوت آپ کو دی گئی تھی، جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تھی تب مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ظاہر ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر وفات تک باقی رہی تھی۔ واللہ عالم، یقیناً کچھ کہنا مشکل ہے، کچھ لکھا تھا نہیں لکھا تھا اس بارے میں بھی کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع۔ سائب بن يزيد رضي الله عنهما، خود بھی صحابی والد بھی صحابی، سن 2 ہجری میں ان کی ولادت ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تقریباً 9 سال کے قریب عمر ہوگی، یعنی گویا بالکل بچپن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو سائب بن یزید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ فقالت یا رسول اللہ، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا بہن کا بیٹا بھانجا وجعون، اس کو تکلیف ہے۔ تکلیف کہاں تھی؟ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر میں تکلیف تھی، اور یہاں پر روایت میں جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ تو میری خالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے اس بھانجے کو تکلیف ہے۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی ودعا لی بالبرکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو سر پہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے بعض شرح نے یہ فرما دیا کہ سر میں تکلیف ہوگی، لیکن نہیں، بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف تو پیر میں تھی، اور یہ سر پر ہاتھ پھیرنا ہے تو شفقت کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی عادت تھی بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، سنت ہے۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی ودعا لی بالبرکۃ، اور برکت کی دعا بھی دی۔ وتوضا، اور علاج کے لیے آگے، وتوضا فشربت من وضوئہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی یا وضو کا مستعمل پانی، وضو کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، بظاہر یہاں دوسرا ترجمہ مراد ہونا چاہیے کہ وضو کا مستعمل، اس لیے کہ اس میں اصل تو برکت ہے، وضو کا مستعمل پانی، جو استعمال کے بعد جو پانی گرا تھا وہ مستعمل پانی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا، یہ علاج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مائع مستعمل پینا وہ علاج تھا، تبرک اور علاج تھا۔ فشربت من وضوئہ وقمت خلف ظہرہ، پھر میں ٹھیک ہو گیا، چلنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف گیا۔ فنظرت الى الخاتم الذي بين كتفيه فاذا هو مثل زر الحجلتي، میں نے وہ مہر دیکھی جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان تھی پیچھے کی جانب، تو وہ مسحری کے بٹن کی طرح تھی، حجالہ جیسے ایک چارپائی ہے اس کے ارد گرد پردے لگے ہوئے ہیں، جیسے سجانے کے لیے پردے لگاتے ہیں، وہ پردے ہیں، اور اس پردے کے کو روکنے کے لیے بڑے سائز کے بٹن بنائے جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر اب تو بلائنڈز وغیرہ کی وجہ سے پردوں کا دستور بھی بہت کم ہو گیا، ورنہ پردے ہوتے ہیں پردوں کو روکنے کے لیے بھی وہ کچھ لگاتے ہیں، اور اس کے بٹن کی طرح ہوتے ہیں، بڑے سائز کے بٹن کی طرح ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، جیسے مثل زر دل حجالہ، جیسے مسحری کا بٹن ہوتا ہے، مسحری کے جو پردے ہیں اس کا بٹن ہوتا ہے، زرن اس کی جمع ازرار، بٹن کے معنی میں، اس کو اردو میں گھنڈی کہتے ہیں۔ اور اب تو وہ بعضوں کے پاس ہوں گے، وہ بعض جبے ہوتے ہیں جس میں وہ اس طرح کے بٹن دھاگے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں وہ ٹوپے والے جو جبے آتے ہیں اس کے ساتھ بٹن بنے ہوئے ہوتے ہیں دھاگے کے بنے ہوئے، تو اس طرح کے تھوڑے بڑے سائز کے، وہ پردے کو روکنے کے لیے بڑے سائز کے بٹن، وہ زر الحجلہ۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ مشہور ہے، پڑھا ہے کہ رز الحجلہ، اگر رز پڑھیں گے تو اس کے معنی انڈے کے آتے ہیں، اور حجالہ پرندہ ہے کبوتر کی طرح، تو پرندے کے انڈے کی طرح، بہرحال تشبیہ مقصود ہے دونوں صورتوں میں، پہلے والے ترجمہ زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ زرن کا لفظ ہی اکثر روایتوں میں زا پہلے ہے، را بعد میں ہے۔ بے قال حدثنا سعید بن یعقوب، گویا کہ مہر نبوت تھی، یہ تو یقیناً ثابت ہے، صحیح روایتوں میں ہے، بکثرت روایتوں میں تھی، لیکن اس کی تشبیہات مختلف ہیں، اور کب سے کب تک تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن ہونا یہ تو یقینی طور پر ثابت ہے.
بھی قال حدثنا سعید بن يعقوب الطالقاني قال اخبرنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، وہ کیسی تھی؟ غدہ. غدہ کہتے ہیں جیسے جسم میں کبھی کچھ حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، جیسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے بس جسم تھوڑا سا یہاں پر ابھر گیا ہے کچھ حصہ، اس کو اردو میں رسولی کہتے ہیں. بعضوں کو ہوتا ہے پھوڑے کی طرح ہوتا ہے، یعنی پھوڑا تو نہیں ہوتا بس ویسے ہی کھال ہی ہے جو تھوڑی سی اونچی ہو جاتی ہے، جیسے سوجا ہوا کبھی ہوتا ہے اس طرح کا. تو یہ اس طرح تھوڑا سا ابھرا ہوا حصہ تھا اور اس کا رنگ جیسے جسم کا رنگ ہوتا ہے اسی طرح کا رنگ تھا.
غدتن رسولی، جس پر تھوڑی سی سرخی، سرخی رنگ اس میں عام کھال کے رنگ کے مقابلے میں سرخی رنگ اس پہ تھوڑا زیادہ تھا، لیکن عام کھال ہی کا رنگ تھا. تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں، عام کھال والا رنگ تھا یا سرخ تھا، تو دونوں کو جمع کر لو کہ تھوڑے سے سرخی رنگ اس میں، سرخی اس میں زیادہ تھی. رسولی سرخ، سرخی مائل، اور مقدار کے لحاظ سے مثل بیضۃ الحمامہ، کبوتر کے انڈے کے برابر.
بھی قال حدثنا ابو مصعب المدنی قال اخبرنا یوسف بن الماجشونی عن ابیہ عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن جدته رمیثۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته يقول لسعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یوم مات اهتز له عرش الرحمن. حضرت رمیثا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. درمیان میں جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ یہ کہ میں اتنی قریب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان تھی اس کو بوسہ دینا چاہتی تو دے سکتی تھی، اتنا قریب تھی. جیسے ہوتا ہے کبھی بھیڑ ہو گئی اور مجمع ہو گیا، کسی کا انتقال ہوا ہے یا کوئی اور موقع تھا. بہرحال یہ اب ان کی عمر کیا تھی اس کی بھی تفصیل یقیناً نہیں کہہ سکتے. بہرحال یعنی اس سے وہ پردے کا اور خلوت بالاجنبیہ والے مسائل ان کو ہم یہاں نہیں چھیڑیں گے، اس لیے کہ اب ہمیں اس کی تفصیلات نہیں معلوم. یعنی وہ حجاب ہی میں تھی، نقاب ہی میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جانے کا موقع مل گیا کسی وجہ سے، جو بھی ہو سکتا ہے، صورتحال کیا تھی یقیناً نہیں معلوم. بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت قریب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی بات سنی ہے، یہ مقصد ہے بتانے کا. تو میں اگر چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی اس کو بوسہ دے سکتی تھی، اتنا قریب تھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس حالت میں میں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جس دن ان کا انتقال ہوا. کیا فرمایا؟ اهتز له عرش الرحمن، ان کی وجہ سے تو رحمان کا عرش بھی جھومنے لگا، حرکت میں آ گیا. یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں. سن 5 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ تقریباً ان کی عمر تھی 37 سال، 37 سال کی عمر. اور وفات کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے سال کے لحاظ سے سن 5 ہجری میں. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کل زمانہ 5 سال کا ملا ہے، 5 سال کا زمانہ ملا ہے، اور اس میں انہوں نے اتنے کمالات حاصل کر لیے. جب وفات ہوئی ہے تو ان کے وفات کا حال یہ ہے کہ اهتز له عرش الرحمن، کہ رحمان کا عرش ان کے وفات کی وجہ سے خوشی میں جھومنے لگا، یہ ان کا مقام تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں. باقی اس کی کیا تفصیل ہے، کیا صورتحال ہوئی، یعنی حاملین عرش خوشی سے جھومنے لگے، اس کی وجہ سے عرش جھومنے لگا، جو بھی صورتحال ہے، بہرحال ان کے کمال کو اور ان کے مقام کو بیان کرنا مقصود ہے. اور اصل مقصد امام ترمذی کا اس سے وہ درمیان والا حصہ جو جملہ معترضہ تھا ولو اشاء ان اقبل الخاتم، وہ والا حصہ بیان کرنا تھا.
بھی قال حدثنا احمد بن عبدة الضبی وعلی بن حجر وغیر واحد قالوا اخبرنا عیسى بن یونس عن عمر بن عبد اللہ مولا غفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
هات علي رضي الله عنه کی روایت پیچھے بھی گزری اور یہاں پر پھر صرف اس حصے کو بیان کر رہے ہیں جس میں مہر نبوت کا ذکر ہے.
بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا غزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر قال حدثني عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. يا عمر بن عمرو بن أخطب انصاری رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو زید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو زید اس سے ذرا قریب آ جاؤ اور فمسح ظہری، میری کمر کو ذرا مل دو، کمر پہ ہو سکتا ہے خارش ہو یا کوئی تکلیف ہو، ذرا کمر کو مل دو. فمسح ظہری فمسحت ظہرہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ملنے لگا. فوقعت اصابعی علی الخاتمی، جب کمر مل رہا تھا تو میری انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لگیں، تو اتنی بات بیان کی، انہوں نے گویا کہ بظاہر دیکھا نہیں ہے، صرف ہاتھ لگا اس پر. تو جو ان کے شاگرد ہیں وہ ان سے پوچھنے لگے، علباء ابن احمر وہ ان سے پوچھنے لگے، قل تو عمل خاتم، خاتم کیا چیز ہے، آپ کیا بات کر کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو قال شعرات مجتمعات، یہ چند بالوں کا مجموعہ ہے، چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں نا، صرف ہاتھ لگا ہے، مل رہے تھے اور ہاتھ لگا تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ بال ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ خود اس پر جو مہر نبوت ہے اس پر ہاتھ نہ لگا، اس کے اطراف میں ہاتھ گیا ہو، تو ان کو ہلکے سے بال کچھ محسوس ہوئے ہوں گے. فرمایا شعرات مجتمعات، چند بالوں کا مجموعہ.
بھی قال حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی قال اخبرنا علی بن حسین بن واقد قال حدثنی ابی قال حدثنی عبداللہ بن بریدہ قال سمعت ابی بريدة رضي الله تعالى عنه يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ ان کا بہت مشہور ہے، بہت اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت طویل عمر پائی تھی انہوں نے، یا تو 250 سال یا 350 سال، جو کہ عام نہیں ہے، اس زمانے میں بھی کوئی عام چیز نہیں تھی، اس لیے کہ اس زمانے کی عمریں بھی یعنی وہی یعنی 60 اور 80 کے درمیان عام طور سے ہوا کرتی ہیں عمریں، تو ان کی عمر زیادہ تھی مشہور قول کے مطابق، اگرچہ بعضوں نے فرمایا کہ نئی صرف 80 سال کی عمر تھی، تو یقیناً کچھ کہنا مشکل ہے. تاریخی لحاظ سے مشہور یہ ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، اور یہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ کہ یہ تو وہ ایران کے اصبہان کے علاقے کے تھے، اور وہ لوگ تو ظاہر بت پرستی اور آتش یعنی آگ وغیرہ ان چیزوں کو ماننے والے لوگ تھے. یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں تو یہی تھا، میرے والد جو تھے وہ بھی وہاں کے جو اصبہان میں جو علاقہ جہاں ہم رہتے تھے جے کا علاقہ تھا، وہاں کے سردار تھے، تو گویا کہ یہ بڑے تھے، اور جیسے یعنی بت پرستوں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک کو یعنی بڑا بنا لیا اور اس کے یعنی وہ ایک قوم کے بڑے سمجھے جاتے تھے. میں کام کرتا رہتا تھا، ساتھ رہتا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ نصارہ کو دیکھا جو اس علاقے میں تھے، تو ان کے پاس گیا، دیکھا اچھا یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے عبادت کا طریقہ، ان کی تعلیمات وغیرہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس تعلیمات تھی، کچھ علوم تھے، مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں اور ان کے پاس مجھے دیر لگ گئی، اور وہاں کچھ وقت میں نے گزارا. دیر سے گھر پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، گھر والوں نے کیا کہاں رہ گئے تھے، بتایا کہ یہ تھا اور یہ تھا. میں نے ان کی ذرا تعریفیں کیں تو کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ نہیں ان کا دین اچھا نہیں ہے، ہمارا جو دین ہے وہی صحیح ہے، ان کا دین اچھا نہیں ہے، ان کی طرف کہیں تم یعنی دھوکے میں نہ آ جانا. لیکن ان کو خطرہ ہوا میری باتوں سے، میرے انداز سے، کہ شاید میں کہیں گھر ہی چھوڑ کے نہ چلا جاؤں اور ان کے ساتھ نہ مل جاؤں. تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، باندھ دیا کسی طریقے سے کہ بہت دور نہ جا سکیں کہیں. لیکن یہ تو ظاہر ہے، ایک جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں تو اسباب بھی کھلتے چلے جاتے ہیں، اور طلب بھی تھی. بہرحال فرماتے ہیں کہ میں معلوم کرتا رہا کہ اچھا ان کا اصل مرکز کہاں ہے، پتہ چلا کہ ملک شام میں ہے، نصارہ کا اصل مرکز ملک شام ہے. ملک شام کیسے جائیں؟ تو پتہ چلا کہ کوئی تاجر ہیں جو ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اچھا کچھ لوگ ہیں جو اس طرف جا رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ اچھا میں ان کے ساتھ نکل جاتا ہوں، یہاں رہنا تو مشکل ہے اور یہاں رہ کر میں صحیح دین سیکھ بھی نہیں سکتا. تو خیر فرماتے ہیں میں ملک شام چلا گیا، یعنی بیڑیاں تو خیر نکالنا کیا مشکل کام تھا، چند دن ہو گئے تھے، ان کو میں نے نکال دیا اور میں ملک شام چلے گئے. بس اس وقت سے گھر چھوڑا، اس کے بعد خبر ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا. تو وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، ملک شام چلے گئے. وہاں معلوم کیا کہ یہاں کا آج کل سب سے بڑا کون ہے، جو نصارہ کا بڑا سمجھا جاتا ہے، اس زمانے کا پادری ہے ان کا، بتایا کہ فلانا ہے. ان کے پاس چلے گیا، اس سے پوچھا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے.
کہتے ہیں میں ان کے پاس رہا تو صحیح لیکن چونکہ یہ سچے طلبگار تھے، کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اتنے اچھے آدمی نہیں تھے، صدقات کے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے لیکن وہ جمع کر کے رکھ لیتے تھے، اور یعنی مالی معاملات میں گویا کہ وہ دنیا کے حریص تھے، جو ہونا چاہیے کہ راہب ہونے کے لحاظ سے دنیا سے بے رغبتی جو ہونی چاہیے وہ بات نہیں تھی، تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سیکھا تو صحیح لیکن بہت اچھے آدمی نہیں تھے وہ. ان کا انتقال ہوا، ان کے بعد دوسرا ان کی جگہ آیا، وہ اچھا آدمی تھا، ان سے بہتر تھا. بہرحال اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک کا انتقال ہوا، دوسرے کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے وقت میں نے پوچھا اچھا آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، اس نے بتایا کہ اس کے پاس چلے جانا، پھر اس نے بتایا کہ اس کے پاس، اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اس طرح ظاہر ہے تاریخ دیکھیں تو واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت طویل عمر پائی تھی، اور ایک زمانے تک ایک کے پاس دوسرے کے پاس. آخر ہوا یہ کہ اخیری جس کے پاس میں تھا ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو میں نے پوچھا کہاں جاؤں، کہا کہ اب تو کوئی ہمارا کوئی صحیح آدمی، کوئی اچھا آدمی بتا نہیں سکتا، اتنا ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کا زمانہ اب قریب آ چکا ہے، تو وہ اس طرح کے علاقے میں آئیں گے. انہوں نے کچھ علامات بتا دیں اور میں سمجھ گیا کہ وہ عرب کا علاقہ ہے، اس طرف مجھے جانا چاہیے. تو خیر انہوں نے تو بتا دیا، ان کا انتقال ہو گیا. اب میں انتظار میں رہا کہ کچھ عرب جانے والے لوگ کوئی مل جائیں، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ کچھ تاجر ہیں بنو کلب کے، بنو کلب مشہور ہیں، جہاں شب قدر کی یا شب برات کی جو روایت مشہور ہے نا کہ اکثر من عددی غنم کلب، بنو کلب کے کچھ لوگ ہیں جو وہاں اس طرف سے آئے ہیں، مکہ مکرمہ کے علاقہ وہاں مکہ جانا جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ طے کر لیا کہ دیکھو اگرچہ اس زمانے میں لوگ کسی اجنبی کو ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، میں تمہیں اجرت دے دوں گا، کچھ گائے کچھ بکریاں میں تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے مکہ مکرمہ اپنے ساتھ لے جاؤ. سفر آسان نہیں تھا، راستے معلوم نہیں تھے، تو اچھا ٹھیک ہے ان کو کچھ دے دیا کہ مجھے وہاں پہنچا دیں. ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی. انہوں نے دھوکہ دیا، وہاں پہنچنے کے بعد کہا ہمارا غلام ہے اور بیچ دیا. اب ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ایک تو یہ کہ پہلے ہی بیچارے کتنی غلامیوں میں رہ چکے تھے اختیاری طور پر، اب زبردستی غلام بنا دیا گیا ان کو کہ اب ان کو وہاں مکہ مکرمہ میں بیچ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کا، کہ خریدنے والا کون تھا؟ مدینہ کا ایک بنو قریظہ کا یہودی تھا، اس نے خریدا. تو اب اس نے خریدا اور وہ مدینہ منورہ لے گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اسباب ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں، لیکن خریدنے والا وہ بنو قریظہ کا یہودی مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، یہ ان کو مدینہ منورہ لے گیا. یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ مقیم تھے، انتظار میں تھے، جب مدینہ منورہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اچھا علامات تو یہی ہیں کہ یہیں آئیں گے وہ نبی آخر الزمان. مکہ کا نہیں پتا تھا، یہ پتا تھا کہ یہاں آئیں گے ہجرت کر کے، کہاں سے آئیں گے یہ نہیں پتا تھا. بہرحال وہاں انتظار کرتے رہے، پتہ چلا کہ اچھا کوئی نبی ظاہر ہوئے ہیں، لیکن یہ تو غلامی کے کاموں میں تھے، جا نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا وقت قریب آیا اور قبا تشریف لائے، تو اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانا وغیرہ تیار کیا. روایتوں میں آتا ہے میں نے کچھ کھانا پکایا بھی تھا، یہاں پر کھجوروں کا ذکر ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، مختلف چیزیں کھانے کی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا کہ صدقہ تو ہم نہیں کھاتے اس کو. بعض روایتوں میں آتا ہے صحابہ سے فرمایا تم کھا لو، اور ان سے بھی کہا کہ اچھا باقی تم تقسیم کرنا چاہو تم ہی تقسیم کر دو. نہیں کھایا، ایک علامت ظاہر ہو گئی. دوسرے دن یا چند دنوں کے بعد، بظاہر چند دنوں کے بعد، جب قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد انہوں نے پھر کچھ کھانا وغیرہ تیار کیا اور ہدیے کے نام سے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تم بھی آگے بڑھو، تم بھی کھا لو میرے ساتھ. جس کو کہتے ہیں الہدایہ مشترکتن، وہ اپنی جگہ ایک حدیث پر بحث ہے کہ ہدایہ مشترکتن اس کا مسئلے کے لحاظ سے اور حدیث کے لحاظ سے کیا حیثیت ہے. فرماتے ہیں دو علامتیں دیکھ لیں، تیسری علامت دیکھنی تھی. ایک مرتبہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں اور کسی تدفین وغیرہ کے سلسلے میں تشریف لے گئے ہوں گے، بقیع میں ہیں، تو میں کوشش میں تھا کسی طریقے سے آپ کی مہر نبوت دیکھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ اچھا ہے تو اسی لیے آیا ہوا ہے، تو ذرا چادر کو پیچھے سے ہٹا دیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھ لی. جیسے ہی دیکھ لی بس اس کے بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہو گیا، لیکن پھر اپنے کاموں میں لگ گیا، غلام تھا تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، غلامی کے کام تو ہے ہی. اب آقا سے یہ پیشکش کی کہ مجھے کسی طریقے سے آزاد کر دیں یا مکاتب بنا دیں، وہ آقا، وہ یہودی جو آقا تھا، آزاد کرنا نہیں چاہتا تھا. آخر بہت بڑی رقم طے کی اور ایسی شرط طے کی کہ بظاہر ایسا تھا کہ یہ آزاد ہونے والا نہیں ہے. یہ تھا کہ چالیس تھا، کتنا عدد تھا، کوئی بڑا عدد، اس میں روایتوں میں اختلاف ملتا ہے، کہ بڑی مقدار میں سونا ادا کرنا تھا. ایک تو سونے کی ایک بڑی مقدار تھی، اور اس کے علاوہ 300 کھجور کے درخت، کہ اس میں پھل بھی آ جائے. کھجور کے بارے میں یہ تو مشہور ہے کہ جو بیج ڈالتا ہے وہ اس کا پھل نہیں کھاتا, یہ مشہور ہے کہ جو اس کا درخت, پتہ نہیں کتنا صحیح ہے, لیکن جو بیج ڈالتا ہے وہ پھل نہیں کھاتا اس کا, اس لیے کہ اس کو پھل اگنے میں زمانہ لگتا ہے. لیکن یہ درخت تیار ملتے تھے تو پودے, یعنی گویا درخت تیار ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, وہ لانے ہیں اور وہ لگانے ہیں, لیکن اتنے عرصے تک اس کی دیکھ بھال کرنی ہے کہ اس میں پھل آ جائے. یہ طے ہوا تھا. 300 درخت تھا, درخت کی مقدار تقریباً 300, اور یعنی سونے کی ایک بڑی مقدار تھی جو طے کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ طے ہوا ہے اور انہوں نے اتنی بڑی مقدار طے کی ہے, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, مان لو, مکاتبات کا معاملہ کر لو. کر لیا, اب کیسے ادا کریں گے؟ کہیں سے سونا آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ٹھیک ہے, یہ ادا کر دو, یہ کافی ہوگا؟ ہاں کافی ہو جائے گا, ادا کر دو. وزن کیا تو دیکھا کہ برابر ہو گیا. درختوں کا معاملہ, درخت اچھا ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درخت میں لگاؤں گا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ایک اجنبی شخص جس سے کوئی جان پہچان نہیں, پرانی غلامی میں رہ کر آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے وہ غلام ہے اور کسی یہودی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے لیے درخت لگا رہے ہیں. یعنی ایک اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور سادگی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور تمام درخت اپنے ہاتھ سے لگائے. ایک درخت جو تھا وہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر بظاہر لگایا تھا, اس لیے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے لگایا, اور اس روایت میں یہاں آئے گا عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا. بہرحال دونوں نے مل کے ایک درخت لگایا ہوگا. یہ بھی اللہ کی طرف سے علامت, اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ جتنے درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائے تھے, تو جتنے درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھے تھے, ان تمام میں اسی سال پھل آ گیا. یہ ایک کھلا معجزہ تھا, درخت میں پھل اتنے جلدی نہیں آتا, کھجور کے درخت میں تمام میں پھل اسی سال آ گیا, لیکن ایک میں نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا, اس میں کیوں پھل نہیں آیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے لگایا. اب ہمارے لحاظ سے ہم دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کس مقام کے آدمی تھے, لوکان آبادی نبی لکان عمر, اتنے بڑے مقام کے کہ ہم اگر کہیں ان کا ہاتھ لگاؤ تو ہم سمجھیں اتنی متبرک چیز ہے. ہم تو بزرگوں کے ہاتھ لگی ہوئی چیز متبرک سمجھتے ہیں, وہ کتنے اونچے, لیکن یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل آ رہا ہے نا, اور علامت وہاں دیکھنی ہے. تو خیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے لگایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا پھر لگایا, تو اس پر اسی سال پھل آ گیا. تو حالانکہ جب پھل آنے کا جو موسم ہوتا ہے تو وہ پہلے سے درخت لگا ہوا ہوگا تو اس سال پھل آئے گا, ورنہ اصولی لحاظ سے اس کو اگلے سال اگر آنا بھی تھا تو اگلے سال پھل آتے, لیکن یہ دوسرا معجزہ ظاہر ہوا کہ اسی سال پھر اس میں پھل آ گیا, حالانکہ اس وقت اس کا موسم ختم ہو چکا تھا. تو یہ بہرحال اس روایت کا خلاصہ ہے. اب آگے روایت دیکھ لیتے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو, اچھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے. مائدہ کہا جاتا ہے دسترخوان جس پہ کھانا بھی رکھا ہوا ہو, ورنہ وہ خیوان وغیرہ کا لفظ جو ہے, دسترخوان تو الگ ہے, مائدہ کا لفظ جو ہے وہ اس پہ جس پہ کھانا بھی ہو. انزل علینا مائدۃ, سورہ مائدہ مستقل صورت ہے. بمائدۃ علیہا رطب, جس پہ کھجوریں بھی تھیں, تو صرف کھجوریں نہیں, کھجور بھی اور دوسرا کھانا بھی, تاکہ روایتوں میں تعارض نہ ہو. فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دسترخوان رکھ دیا. فقال يا سلمان ما هذا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سلمان یہ کیا؟ فقال صدقة عليك وعلى اصحابك, آپ پر آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے. فقال ادفعها فإنا لا نأكل الصدقة, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقسیم کر دو اس کو, یعنی تم خود ہی دوسروں کو دینا چاہو دے دو, ہم تو صدقہ نہیں کھاتے ہیں. انا لا نأکل الصدقہ, ہم سے کون مراد ہے؟ شرح میں اختلاف ہے. آسان سی بات یہ ہے کہ میں اور میرے اہل بیت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے والے, وہ صدقہ نہیں کھاتے. قال فرفعہا, ظاہر تمام صحابہ تو مراد نہیں تھے کہ ہم سب صحابہ صدقہ نہیں کھاتے, بلکہ ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے. قال فرفعہا, انہوں نے اٹھا لیا. فجاء الغدا بمثلہ, اب کل یا چند دنوں کے بعد, فجاء الغدا بمثلہ, اسی طرح دسترخوان کھانا لگا ہوا پھر لے کر آئے. فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال ما هذا يا سلمان, سلمان پھر یہ کیا لے آئے؟ فقال هدية لك, یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا, ہاتھ بڑھاؤ, آگے بڑھو, چلو کھا لو. ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به, پھر تیسری علامت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی, پیٹ پر کمر کے, یعنی دونوں کندھوں کے درمیان ایمان قبول کر لیا.
وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. یہ چونکہ ایک یہودی کے غلام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خریدا اتنے اتنے درہم میں. تو یہ خریدنا جو ہے وہی بدلہ کتابت ادا کرنے میں جو آپ نے ان کی مدد کی تھی اس کو خریدنا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. ایک تو دراہم کچھ ادا کرنے تھے اور دوسرا علی ان یغرس لہم نخیلا. وہ دراہم تھے یا دینار تھے اس میں بھی اختلاف ہے, مقدار میں بھی اختلاف ہے. علی ان یغرس لہم نخیلا اور یہ شرط تھی کہ ان کے لیے کھجور کے درخت لگائیں. فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيهِ حَتَّى تُطْعِمَ اور سلمان اس میں عمل کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں, پانی دیتے رہیں یہاں تک کہ اس کا پھل کھانے کے قابل ہو جائے. فَغَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ إِلَّا نَخْلَةً وَاحِدَةً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تمام کھجور کا درخت لگائے سوائے ایک کھجور کا درخت. غَرَسَهَا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لگایا. فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا تمام کھجوروں پر کے درختوں پر اسی سال پھل آ گیا. ولم تحمل نخلتن ایک درخت پر پھل نہیں آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شان هذه النخلتی کیا بات ہے اس درخت پہ پھل نہیں آئے. فقال عمر یا رسول اللہ انا غرستها فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغرسها فحملت من عامه. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا اپنے ہاتھ مبارک ہاتھوں سے پھر اسے لگایا تو اسی سال اس میں پھل آ گیا. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. مهر النبوة كيسي تھی؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بضعة ناشزة, ناشزة ابھرا ہوا گوشت کا کچھ گوشت کا حصہ تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا. بھی قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلی البصری قال اخبرنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل. عبداللہ بن سرجس یا سرجس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں اس طرح گھوما آپ کے پیچھے کی طرف گیا, گویا کہ انہوں نے کر کے دکھایا, میں اس طرح گھوما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے میں کیا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں تو چادر ذرا ہٹا دی پیٹ سے, کمر سے چادر ہٹا دی, نیچے کر دی. فرأيت موضع الخاتم تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت والی جگہ دیکھ لی جو دونوں کندھوں کے درمیان تھی. کیسی تھی مہر نبوت؟ اب تشبیہ دے رہے ہیں مثل الجمعی جیسے بند ہتھیلی, مٹھی جیسے مٹھی ہو, اور یہ تشبیہ سائز میں نہیں ہے ورنہ تو انڈے کے برابر, جیسے مٹھی یعنی بس جیسے ابھرا ہوا جیسے گوشت کا حصہ ہوتا ہے اس طرح, سائز کے لحاظ سے نہیں بس وہ کھال وغیرہ کے رنگ وغیرہ کے لحاظ سے شاید تشبیہ دی ہوگی, جیسے مٹھی ہو. حولها خیلان اس کے ارد گرد تل تھے, کأنها ثآلیل گویا وہ مسے ہوں چھوٹے چھوٹے دانے ہوں. فرجعت حتی استقبلته پھر میں آگے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر میں وہاں سے لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جانب آیا. فقلت غفر اللہ لك یا رسول اللہ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اے اللہ کے رسول. فقال ولك تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے. یہ تو حدیث بیان کر دی انہوں نے, کون؟ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ نے. جب انہوں نے حدیث بیان کی تو سننے والے شاگردوں کو بہت زیادہ ایک یعنی رشک آیا ان پر کہ فقال القوم تو لوگوں نے کہا استغفر لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے خاص استغفار کیا. ولکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ استعمال کیا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر آپ کے لیے استغفار کیا ہے. فقال نعم تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے لیے استغفار کیا, لیکن اس میں تعجب کیوں کر رہے ہو, تم لوگوں کے لیے بھی تو کیا ہے. ولکم تم لوگوں کے لیے بھی کیا ہے, سب کے لیے کیا ہے. ثم تلا هذه الآیہ پھر آیت تلاوت فرمائی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے مؤمن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے تو تم لوگوں کے لیے بھی کی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.